حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جو فرمان جاری کیے تھے کہ جسے نظام صحیح رہے، بہت سے فرمان حضرت عمر نے کو موقع ملا، صدیق اکبر کا تو دور وہ تھا کہ جس میں بڑے فتنے تھے، اور اسی فتنے کی آگ بجھانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصروف رہے. اور چونکہ تبلیغی مجمع ہے اس لیے ایک بات بتاتا جاتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان کتنا مضبوط تھا. یہ جو حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب نے محنت جو شروع کی ہے اس کی بنیاد الذین آمنوا زادتہم ایمان. اس لیے پہلا نمبر کیا ہے بولو نا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت مولانا الیاس صاحب نے اسی پر محنت کرائی کہ ہمارا ایمان پختہ ہو، یقین پختہ ہو، اللہ کرنے والے ہیں اس کا یقین ہمارے قلوب میں جم جائے. صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہے، چھ نمبر اپنی زندگی میں ان چھ نمبروں کو لانا ہے. اسی کی حضرت مولانا الیاس صاحب نے، حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ نے اسی پر محنت کی. اور اس صحابہ کرام کی صفت کی اگر آپ پڑھیں قرآن کریم کی بہت سی آیات، بلکہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تو کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وعمل یزید و ینقص. حضرت امام نے تو چہ کر منتی کتاب شروع گئی کتاب الایمان کی ابتدا ہی اسی پر ہے، ایمان بنانے والا. یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری شریف وہ حضرت امام بخاری نے باب کیف قال نبذ الوحی تو ایک تمہید ہے، اور اس کے بعد کتاب الایمان ہے. جو ہمارے علماء حضرات یہاں موجود کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے سب سے پہلی جو ترجمہ منعقد کیا اور اس کے بعد حدیث لائے، وہیں یہ بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں کئی آیات پیش کی جس سے یہ ثابت کیا کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. اعمال کے لائن سے ایمان میں قوت آتی ہے، اور صحابہ کرام کا جو آپ ایمان کتنا مضبوط تھا، اور سب سے زیادہ مضبوط ایمان حضرت صدیق اکبر کا. اسی لیے میں نے جو حدیث پڑھی گئی میں اس پر آؤں گا، انما بعثتم میسرین، اس پر میں آؤں گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط تھا. حضرت عمر کا دور ہے، بہت سے فرمان حضرت عمر نے جاری، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں تو وہی فتنہ تھا. فتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد فتنے ابھر آئے. اس لیے تو حضرت عمر نے صدیق اکبر سے کہا تھا، کئی بار تو قاتل ہم لوگوں سے کس طرح قتال کرتے ہیں، تو کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا تھا، جبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں جو بڑی طاقت بتاتا تھا اور اب جو مزدل بن گیا. اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر مجھے اپنی راتوں میں سے ایک رات دے دے اور اپنے دنوں میں سے ایک دن دے دے، عمر اپنی زندگی کے اعمال دے دے ایک رات. کیا کیا بات ہے، عمر کی زندگی دیکھیے دس سال میں کتنی فتوحات ہوئی. ایک بات اور بتاتا جاتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خشیت کتنی تھی، خشیت. ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری کے بیٹے سے تذکرہ کیا کہ ایک بات بتاؤں، میرے ابا نے تیرے ابا سے کیا بات کہی تھی، میرے ابا نے تیرے ابا سے کیا بات کہی تھی. تو کہا، کیونکہ بات یہ ہوئی تھی، حضرت عمر نے ایک دفعہ یہ کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے جو کچھ نیکیاں کی بارہ دارانا وہ ہمارے لیے ٹھنڈک بنے، یعنی ہمیں اس کا ثواب ملے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں چھوٹا بچہ قر رکھتا ہے بھی آنکھوں کا ٹھنڈک. ٹھنڈک کی کیا معنی؟ ٹھنڈک کے معنی یہاں یہ کہ اس کا ہمیں ثواب ملے، ہمارے لیے کل قیامت کے دن آنکھوں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے اعمال کیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جو ہم نے عمل کیے وہ ون اول ہو جائے. عمر کہہ رہے کیا ہو جائے؟ نہ اس پر ہمیں ثواب ملے اور اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی تو ہماری پکڑ نہ ہو. یہ انہوں نے کہا. وہ صحابی نے کہا کہ نہ بھائی, ہم نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑی نیکیاں کی, ہمارے ہاتھوں پر ہزاروں مسلمان ہوئے, ہم نے جہاد کیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا, ہم اس کا ثواب چاہیے. ارے عمر نے کہا نہیں بھائی. خشیت دیکھی, اللہ کی خشیت, کتنا اللہ سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہم نے عمل کیے اس پر تو ہمیں ثواب مل جائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد نہ ہمیں ثواب چاہیے نہ ہماری پکڑ ہو. یہ حضرت عمر کی خشیت تھی. تو میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سورۃ الانفال پڑھیے, سورۃ براءہ پڑھیے, آپ کو ایک نئی متعدد آیات ملے گی جس میں صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی, الذین آمنوا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایمان ان کا بڑھتا تھا, یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا بڑھتا تھا. دنیا کی اشیاء پر ان کو کوئی فعال لما یوری, ان کا یقین تھا اللہ جو ارادہ کرتے وہ آنن فانن ہو جاتا ہے, اس پر ان کو یقین تھا. اور ہماری یہاں سب سے بڑی ہمیں کمی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہم مکے جاتے ہیں, مدینے جاتے ہیں, کہتے ہیں نا آپ لوگ بھی رمضان میں جاتے ہیں. اب رمضان میں جا کر آپ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ افطار کے لیے دسترخوان رکھتے ہیں, پوری مسجد بھری ہوئی ہے دسترخوان ہے, باہر تو دسترخوان ہے. اور اگر آپ مسجد میں داخل لیٹ ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے آگے جانا, یہ یوں کھینچتا ہے وہ یہاں سے کھینچتا ہے, ہمارے ساتھ کہو ہمارے ساتھ افطار کرو. کیوں؟ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر یقین ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے روزے کا ثواب اس کو ملے گا, اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے. ہمیں اس کا یقین نہیں. اگر ہمیں یقین ہو تو ہم میں سے ہر شخص پوری ٹوکری کھجور کی مسجد میں لے کر آ جائے کہ میرے کھجور سے افطار کرو. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے. تو میرے دوستوں, میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بہت سے امور منظم کیے. اس میں ایک امر یہ بھی منظم کیا کہ حضرت عمر نے آفاق میں خطوط لکھے, بھائی نمازوں میں یہ جو صورتیں پڑھو. اس پر آ رہا ہوں, نمازوں میں یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھو, یہاں سے لے کر فجر کی نماز میں یہ پڑھو, زہر کی نماز میں یہ پڑھو, عصر میں یہ پڑھو, مغرب میں. تو مغرب کی نماز کی جو صورتیں ہیں اس میں یہ صورت ہے. حضرت عمر نے اس کی تاکید کی تھی کہ مغرب کی نماز میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مغرب کی نماز میں بڑی صورت پڑھنا بھی ثابت ہے. صحابی فرماتے ہیں, وہ وقت مجھے یاد ہے, ان ایک دفعہ ایک امام نے نماز پڑھائی اور نماز میں والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا, تو صحابی فرماتے انھا لآخر سورۃ, یہ سب سے آخری سورت ہے جو مغرب کی نماز میں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھائی. یہ آخری سورت. صحابہ نے ایک ایک چیز, حضرت ام سلمہ کہتی ہے حج میں حجۃ الوداع میں بیمار بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, نے فرمایا کہ تم جو ہے جب فجر کی نماز ہو رہی ہو تو پیچھے پیچھے طواف کر لینا. وہ یہ فرماتی ہے کہ اس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سورت فجر کی نماز میں پڑھی. میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا, نظام اس میں ان صورتوں کو مغرب کی نماز میں پڑھنے کی آپ نے تاکید کی ہے. اس میں الحق متقاصر ابن آخر آیت پڑھی اور والعصر ان الانسان لفی خسر, اسی کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها اس میں قیامت کا منظر ہے، قیامت کا منظر ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، یہ زمین گواہی دے گی کل قیامت کے دن یا مغرب کی نماز کے بعد کون کون بیٹھا تھا اور کس نے دھیان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی تھی۔ جیسے ہمارے آزا بولیں گے قرآن کریم میں، ہمارے آزا یوم نشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کل قیامت کے دن زبان بند کر دی جائے گی اور یہ آزا بولیں گے۔ اب تو آپ کو اور مجھے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ٹوم ٹوم بولتا ہے، یہ تو کم از کم خون چلتا ہے یہ بولے گا، اب تو ٹوم ٹوم بولتا ہے، ٹوم ٹوم میں کوئی عورت بول رہی ہے، کوئی مرد بول رہا، نہ ناخون ہے نہ کچھ ہے، نہ ناخون کا دوران ہے۔ آج کی سائنس نے تو یقین کرا دیا، بھائی قدیم زمانے میں یہ بات مشکل لوگوں کو معلوم ہوتی تھی کہ زندگی بھر کا دفتر اللہ پاک کیسے کھولیں گے، زندگی بھر میں آپ نے کیا عمل کیا اللہ پاک کیسے کھولیں گے، آج کمپیوٹر کی اتنی سی چپ، اتنی سی زندگی کیا، ہم سب کی زندگی کے اعمال اس میں ہیں، ان سے جا کر پوچھو ان کو سب، وہ سب لکھا ہوا ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا سے اللہ تعالیٰ نے اس میں قیامت کا منظر کھینچا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ایک دم ہلا دی جائے گی وغیرہ، اور زمین اپنا بوجھ اگال دی، سارے مردے اوپر آ جائیں گے اور انسان بول پڑے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، میں یعمل مثقال، ایک ذرے کے برابر اگر آپ نے نیکی کی آپ اس کو دیکھیں گے، ایک ذرے کے برابر اگر آپ نے بدی کی آپ اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد بلا دیا کہ ذبح، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ گھوڑا، تو میدان جنگ میں جاتے تو گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا کتنا فرما بردار ہے، اپنی جان دے دے گا لیکن اپنے مالک کی حفاظت کرے گا، انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ لحب الخیر، مال کی محبت اس کے دل میں جڑی ہوئی ہے۔ اس پر بھی آگے القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مرض، اس کے بعد الحاکم کا، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، القیامت کے دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کتنے آرام سے ہم مرکز میں بیٹھے ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، کارپیٹ نیچے ہیں، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مجھے تو واقعہ یاد آتا ہے، میں دہرا دیتا ہوں اس کو، ابو تیحان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوپہر کے وقت نکل گئے، حضرت شریفہ دوپہر کے وقت نکلنے کی نزدیک، اور دوسری ہجرت کے موقع پر حضرت عائشہ نے منظر کھینچا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر آئے، چادر اوڑھے ہوئے، اور پھر صدیق اکبر کو کہا ذرا تنہائی کر دو، پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ صدیق نے کہا فکر نہ کر، آپ کے گھر والے ہی ہے۔ پھر عادت شریفہ نے کی، ایک دفعہ دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، ادھر سے حضرت ابو بکر بھی نکل گئے، حضرت عمر بھی نکل گئے، بھوک سے پریشان، بھوک سے پریشان ہے۔ کون سید الاولین والآخرین جن کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ گئے تو احد پہاڑ ہم سونے کا بنا دے، جبریل امین سونے کا بنا، بھوک سے پریشان ہو کر ادھر ابو بکر، حالانکہ ابو بکر بہت مالدار تھے، صدیق اکبر بہت مالدار تھے، لیکن اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے پریشان نکل گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو گئی، حضرت ابو بکر سے ملے، ابو بکر کیا بات ہے، میں آپ کی زیارت کی نیت سے نکلا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا کیا بات ہے، کہ بھوک نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ حضرت گنگوہی نے اللہ عمر قدو نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر بھوک کی وجہ سے نکلے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی اس وقت کیسا آنا ہوا، تو کہا آپ کی زیارت کے لیے۔ تو ایک جواب اس کا یہ ہے
کہ حضرت صدیق اکبر جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو نیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول کے پیارے چہرے کو میں دیکھوں.
ہمیشہ ان کی نیت یہ ہوتی تھی. حضرت گنگوئی نے ایک بار یہ اور لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر قد سار جوہ نسیا منسیا بے رویت جمالی ہی صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر بھوک ہی چلی گئی. میں جو مطالعہ چاہتا ہوں اس کے بعد حضور نے فرمایا چلو فلاں صحابی کے یہاں جا کے وہ باغ کے اندر تھے, اس کے بعد وہ ایک دم آئے, ملاقات ہوئی, معانقہ کیا اور پھر کھجور لا کر رکھ. اس کے بعد میں جو بتانا چاہتا ہوں
اتنی بھوک کے بعد کھجور ملی, کچھ کھانا ملا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر و عمر کل قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا,
ٹھنڈا سایہ ملا, پانی پینے کا ملا, کھانے کو ملا, اس کے متعلق کل قیامت کے دن تمہیں سوال کیا جائے گا. یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے. ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی, اس نعمت کی تم نے کیا قدر کی, یہ ہو چکا. میں آپ والعصر کا میرے پاس وقت میں والعصر اس کے بعد سورت ہے, آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. دیکھیے یہ چھوٹی سی سورت ہے, اس کی کتنی آیت ہے بولو نا, والعصر کی کتنی آیت ہے؟ تین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صحابہ کرام روایت میں آتا ہے کہ جب بھی ایک صحابی دوسری صحابی سے ملتے تھے تو یہ سورت پڑھتے تھے.
کون سی سورت پڑھتے تھے؟ والعصر پڑھتے تھے. ایک صحابی جب دوسری صحابی سے ملتے تھے تو یہ سورت پڑھتے تھے.
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کے متعلق لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن کریم نہ اتارتے, صرف سورۃ والعصر اتارتے تو یہ بہت کافی ہوتا, بہت کافی ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں والعصر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. والعصر کی بہت سی تفسیر ہے, ایک تو عصر کی نماز ہے, لیکن زمانے کی قسم کھائی. یہ نعمتیں کہاں ملتی ہیں بھائی؟ کل جو نعمت ملی تھی وہ کب ملی تھی؟ زمانے میں ملتی ہے. زمانہ آتا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ پھر بڑا ہوتا ہے, ایک زمانہ بچے پر وہ گزرتا ہے جس کو آپ یہ کہیے کہ اس وقت حیوانی زندگی ہوتی ہے, اس کو کھانا چاہیے بس, دودھ چاہیے, وہ نہ کسی کا خیال کرے گا نہ کچھ, وہ روئے گا اس کی ماں اس کو دودھ پلائے گی. یہ ہے ابتدا. اس دنیا میں جو بچہ آتا ہے یہ اس کی ابتدا ہے, اور اس زندگی کو کہا جاتا ہے حیوانی زندگی. حیوان بھی کیا ہے, جانور, اس کو اپنا کھانا چاہیے, وہ دوسرے کی فکر نہیں کرتا, کتا دوسرے کی فکر نہیں کرتا, اس کو اپنی فکر ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. حضور فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا والعصر اور ان الانسان لفی خسر, تو اس کی تفسیر مجھے تب سمجھ میں آئی جب میں ایک برف بیچنے والے کے پاس پڑا. یہاں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہندوستان میں لوگ برف لینے جاتے ہیں. ہم جب تھے سہارنپور میں تو چار آنا لے کر جاتے تھے, اتنا سا برف ملتا تھا. وہ برف والا برف کی بڑی حفاظت کرتا ہے, ورنہ تو وہ دھوپ میں پگھل جائے گا. برف والا جیسے برف کی حفاظت کرتا ہے, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنے وقت کی حفاظت کرے. اسی لیے قرآن کریم نے زمانے کی قسم کھائی. عصر کے معنی نچوڑنے کے ہیں. زمانہ یہ نچوڑ ہے, کل جو دن چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. اب کے بعد ایک گھڑی پہلے جو گھڑی چلی گئی وہ واپس نہیں آ سکتی. اور اللہ کی یہاں اس کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر آپ نے اس گھڑی کی حفاظت کی تو یہ سمجھو کہ آپ کامیاب ہے, اور اگر آپ نے اس گھڑی کو ضائع کیا تو آپ خسارے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی, یقیناً سارے انسان, سارے کے سارے ٹوٹے میں پڑے ہوئے ہیں, نقصان میں پڑے ہوئے ہیں, خسارے میں پڑے ہوئے ہیں, اپنا نقصان کر رہے ہیں, جتنے بھی انسان ہیں. ان الانسان لفی خسر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے وقت کا تزین. بچپن سے لے کر ایک عمر ہوتی ہے, اس وقت تک انسان کی زندگانی, اس کو حیوانی زندگی کہتے ہیں, پھر ذرا عقل آتی ہے, پھر انسان کو ذرا عقل آتی ہے. جب عقل آتی ہے تھوڑی بہت, تو وہ پھر اپنی ہم جنسوں کا تھوڑا خیال کرنے لگتا ہے. 8 سال کا ہوا, 7 سال کا ہوا, 6 سال کا ہوا, تو اپنے بھائی کو بھی تھوڑا کھلا دے گا, اپنے دوست کو بھی تھوڑا کھلا دے گا. اب اس کی عقل کام کر رہی ہے. شروع میں جب بچہ تھا حیوانی زندگی تھی, بس مجھے مل جائے, دودھ میں پی لوں, کسی کو ملے نہ ملے. اور جب ایک عمر کو پہنچتا ہے, اب اس میں شعور آتا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے. عقل کی وجہ سے اب اپنے بھائی کا خیال کرے گا, اپنی بہن کا خیال کرے گا, اپنے دوست کا خیال کرے گا. یہ تو اس کی ہوئی زندگانی عقلی, حیوانی تھی, حیوانی زندگانی سے وہ ذرا ترقی کی, اب اس میں عقل آئی. لیکن میرے دوستو, اتنی بات نجات کے لیے کافی نہیں, اتنی بات نجات کے لیے کافی نہیں. یہ تو حیوان کے اندر بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے اتنا خیال کر لیتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا, قسم ہے زمانے کی, یقیناً انسان البتہ سارے کے سارے ٹکڑے میں پڑے ہوئے ہیں, نقصان میں پڑے ہوئے. اسی لیے علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا, نعمتان مقبول فیہا کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ نقصان میں پڑے ہوئے ہیں, کما حقو اس کی قدر نہیں کرتے. حتیٰ کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں, کتاب الرقاق کی ابتدا میں یہ حدیث ذکر, امام بخاری نے, امام ترمذی نے سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی ہے, نعمتان دو نعمتیں ایسے ہیں اس میں انسان اپنا بڑا نقصان کیے ہوئے ہیں. ایک الصحہ, تندرست. آپ کو معلوم ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے, یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھو. اور نمبر دو الفراغ. اس زمانے میں فراغت تھی, ہم نے عبادت نہیں کی. اس زمانے میں فارغ تھے, ہم نے علم طلب نہیں کیا. جس زمانے میں فارغ تھے, 3 دن اللہ کے راستے میں نہیں نکالے. جس زمانے میں فراغت تھی, 40 دن اللہ کے راستے میں نہیں نکالے. پھر ایک وقت آتا ہے, انسان نکلنا بھی چاہتا ہے, بس نہیں نکال سکتا. تو ان الانسان لفی خسر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم یہ زمانے کی, سارے انسان خسارے میں, نقصان میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں یوں سمجھیے کہ اس کی ایک زندگانی تھی, جس کو ہم حیوانی زندگی سے تعبیر کریں, وہ بچپن کی زندگی تھی. اس کے بعد ایک اور مرحلے پر وہ آتا ہے, جس کو ہم یہ کہیے کہ اپنی عقل سے کام لیتا ہے. جب عقل سے کام لیتا ہے تو اپنے بھائیوں کا خیال کر لے گا, اپنے دوستوں کا خیال کر لے گا, اپنی امی کا خیال کر لے گا. اتنی بات کافی رہی. اسی کو آگے قرآن کریم نے کہا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دیکھیں 4 چیزیں بتائی گئی. انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اس خسارے سے بچ جاؤں, اس نقصان سے بچ جاؤں, مجھے اپنی تجارت میں خسارہ نہ ہو, مجھے اپنی تجارت میں نقصان نہ ہو, اور سے قرآن کہلا دلکم علی تجارت. اگر آپ حضرات نے مولانا عمر پانڈن پوری صاحب کا بیان سنا ہو تو حضرت اس پر بہت بہترین بیان فرماتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے جزبری میں, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. مولانا نے خطبے میں پورا رکوع پڑھا تھا, ترجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ, پھر اس کی پوری تشریح فرمائی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ دیکھو ساری انسان اللہ پاک فرماتے ہیں نقصان ہے. 4 عمل, ان عمل بتائے 4. ان 4 عمل کرنے والے کے علاوہ سارے انسان, چاہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر پروفیسر کیوں نہ بن جائے, وہ خسارے. 4 عمل ہے. اور اگر میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں آپ کو بتاتا کہ آگے کی 4 صورتوں میں اسی کی تشریح ہے. اسی کی تشریح ہے. اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں سمجھایا کہ ابن آدم کے قدم کل ٹل نہیں سکتے جب تک کہ اس کو چار باتوں کا سوال نہ ہو جائے. حضرت نے نقل کیا اس کو فضائل میں, فضائل کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلا عمل جو انسان کی نجات کا سبب ہے, اور اب حضرت سنتے رہتے ہیں کہ سال سال کا بڈھا بھی اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. بولے تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں کو روح سے نور سے بھرتا ہے. بابو نے تو ٹکا کہ بھائی اس کے ماننا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جس کو کلمہ نصیب ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا, لیکن بہت سے محدثین نے لکھا جو ہمارے لیے یعنی بہت بڑی بشارت ہے کہ جس کا آخری عقیدہ یہ ہو لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو. یہ ہے من کان آخر کلامی. اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ سناتا جاتا ہوں, چونکہ ہم تو حدیث پڑھانے والے ہیں, ایک بہت بڑے محدث تھے جب ان کا آخر وقت آیا, حدیث میں آتا ہے لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. آپ تیسرا نمبر کیا ہے بھائی؟ تیسرا نمبر کیا ہے جمع کا؟ بولو نا. علم علم ہے نا, علم. میں نے ہمارے شیخ مولانا صاحب سے یہ کہا کہ یہ لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ اپنے مردے دل کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. تو حضرت ہنس پڑے, حضرت ہنس پڑے. خیر پھر میں نے ابن ماجہ کی روایت میں دیکھا کہ افسر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ زندوں کے لیے فرمایا دل کا آج ہوا, یہ تو بہت عمدہ ہے. تو خیر یہ علم و ذکر تو تیسرا ہے, یہ لقینو موتاکم تو حدیث لقینو موتاکم لا الہ الا اللہ تو بہت بڑے محدث تھے, ان کے یہاں سب سبق پڑھتے تھے. اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی ان کو تلقین کرے, حضرت کو کون تلقین کرے. تو ایک شاگرد بہت ہوشیار تھے, انہوں نے ان استاذ کی سند سے حدیث پڑھی. ابھی سند المتصل منکو الى فلا فلا, اور قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ, اتنا پرا اور چپ ہو گئے. تو شیخ نے لقمہ دیا لا الہ الا اللہ اور رکو. اللہ کو بھی آلے, اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب. تو میں یہ بتا رہا تھا میرے دوستو کہ والعصر سارے انسان خسارے میں, سب سے بڑی نعمت ایمان, اور جنت میں ایمان ہی کی برکت سے انسان جنت میں جائے گا, چاہے کتنی بدعملی کیوں نہ ہو ایک دن وہ ضرور جنت میں جائے گا جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے. اس لیے کسی مسلمان کو حقیر بولو نا, ہماری تبلیغ جماعت کا مین اصول ہے, مین اصول, کسی مسلمان کو کسی کلمہ گو کو حقیر نہ سمجھو, مجھ سے افضل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کسی کو بھی پتا نہیں کہ آخر میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کی ذات کتنی بے نیاز ہے. ان الرجل یعمل بعمل اہل الجنہ, علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی ہے جنتی کام کرتا ہے, پوری زندگی نماز ہر چیز کا اہتمام جنتی کام کرتا ہے, حتی ما یکون بینہ وبین ذرا فیسبق علیہ, ایک ذرا باقی رہ جاتا ہے مرنے میں, تقدیر الہی غالب آ جاتی ہے, جہنمی کا کام کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی پوری زندگی برائی کرتا ہے, کبھی کوئی نے کی اس نے نہیں کی, اس میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے متعلق جنت یا جہنم میں جانا لکھ دیا, اس کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کے قبیلے کا نام, اور آخر میں آج بھی کر دیا ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے, ہم کسی مسلمان کو حقیر کیسے سمجھیں؟ یہ تبلیغ کے اصول کے خلاف ہے.
اسی لیے ہمارے یہاں تو پیار ہے، ہمارے یہاں محبت ہے، ہر ایک سے پیار کرو، ہر ایک سے محبت کرو،
ہر ایک سے دل میں اس کی عظمت، اس کی قدر ہے. والعصر حسب زمانے کی یقین انسان البتہ خسارے میں، سوائے وہ جو ایمان لائے. یہی وہ کلمہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. حضرت نبی کریم علیہ السلام والسلام نے اپنی چچا ابو طالب کو پیش کیا، کیا کہا؟ قل کلمۃ الکفر. روایت ہے مسلم شریف کی، اور جب ابو طالب حضور علیہ السلام کی بہت مدد کی، بہت
کسی طرح کی تکلیف بھتیجے کو پہنچنے نہیں دی، اور اگر کوئی کافر پہنچاتا تھا تو لڑنے کے لیے تیار.
میں اور آپ اللہ کا کتنا شکر ادا کرے، اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب انتقال کا وقت ہوا تو مجاہد نے کہا کہ غلام اپنے بھتیجے کو دیکھتے کیسے موت کو ٹالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے چچا سے کہا، چچا ایک کلمہ پڑھ لیجیے، میں اللہ سے نہیں بچوں. لیکن ان کے مقدر میں وہ کلمہ نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں سوائے وہ جو ایمان لائے. یہ تو پہلا درجہ ہے ایمان بنانے کا، اور ہماری یہاں تبلیغ میں سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسے پڑھنا نہیں ہے. بار بار آپ سنتے ہیں اپنے دل میں یقین داخل کرنا ہے کہ کرنے والی ذات فقط اللہ کی ہے. ایک طرف پوری دنیا جو چاہے، آج کل تو ہم بہت سی چیز دیکھتے ہیں، ساری تدبیریں کرتے ہیں، تدبیریں خواب میں مل جاتی ہے. ایک سونامی آتا ہے، ہزاروں کو اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے، اسی سے کچھ نہیں ہوتا، سارا اللہ کے قبضے میں رکھتے ہیں. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. یہ وہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال صالحہ کا ہے، اور اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ایمان لائے گا، اچھے اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے. یہ تو دنیا میں. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تک تو ہر ایک کے لیے ہے، ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، اچھے اعمال کیے. آگے دو چیزیں ہیں، اور یہی ہمارے ساتھیوں میں اسی کی ہمیں ضرورت ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیکھیے، آپس میں جو دعوت دیں گے ہم ایمان کی، یقین کی، اعمال صالحہ میں لگنے کی، اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنے کی، علم و ذکر کی، نیت صحیح کرنے کی، یہ ساری دعوتیں ہم دیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ میں ہے. کیا لفظ ہے؟ وتواصوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے پاس جانے کا، سورۃ طہٰ پڑھیے. کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے فرعون ایمان، لیکن اس کے باوجود موسیٰ و ہارون سے کہا، تم دونوں جاؤ اور نرمی سے بات کرنا. اللہ کو معلوم ایمان نہیں لائے گا، لیکن بے اعتبار علم موسیٰ، لعلہ یتذکر او یخشا، دائی کو معلوم نہیں یہ مانے گا یا نہیں مانے گا، لیکن تمہارا کام یہ کہ نرمی سے بات کرو. تو تواصی وصیت، وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی بوڑھا مر رہا ہے اور اسے کوئی اہم بات کی وصیت اپنے بیٹے کو کرنا ہے، وہ ڈانٹ کے کرے گا؟ ارے وہ دنیا سے جا رہا ہے، اسپتال میں ہے، اور اس کو خاص وصیت کرنی ہے، مثلاً اپنی اماں کا خیال رکھنا، اپنی اماں کو گھر سے مت نکالنا، تو ڈانٹ سے گئے گا؟ اب مجھے بتاؤ نا، ڈانٹ سے کہے گا یا پیار سے کہے گا؟ یہ ہے تواصل. وصیت کا لفظ ہے. آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو. اور آپ اس میں اگر تمہیں کوئی مشقت حاصل ہو صبر سے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. پر آگے جو سور ہے نا اس میں کسی کی تاکید ہے میرے دوستو؟ اگر تم غور کرو تو ان چیزوں کے لیے جو موانع ہیں, ایمان کے لیے مانے, عمل صالح کے لیے مانے, تواصی بالحق کے لیے مانے, تواصی بالصبر کے, جو چیز روکتی ہے وہ آگے کی صورتوں میں کیا چیز روکتی ہے؟ نمبر ایک حب مال, پیسہ لے رہا پیسہ. تو ہم کیا کر رہا؟ الذی جمع مالا وعدده ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, پھر تانے دیتا ہے دوسروں کو. کچھ پیسے اس کے پاس آ گئے اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور دوسرے کو تانا دیتا ہے. تو یہ سورت جو والعصر اس میں خلاصہ ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو چیز ایمان کے لیے معنی بنتی ہے, جو چیز اعمال صالحہ کے لیے معنی بنتی ہے, وہ آگے کی چار صورتوں میں بیان کی گئی. میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں. ویل لکل, میں جو سب سے بڑی معنی چیز ہے وہ پیسوں کی محبت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ چار باتوں کا اس کو سوال کر لیا جائے. اب فضائل کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. ایک تو یہ سوال کیا جائے گا, ہم نے تمہیں جو عمر دی تھی اس کو کہاں ختم کی؟ یہ ہے والعصر. یہ کیا ہے؟ والعصر, زمانے کی قسم, زمانے کے انقلابات کی قسم. تمہاری عمر اس طرح پگھل رہی نہیں جیسے برف پگھل رہا تھا, تم نے اس کی کیا حفاظت کی؟ برف بیچنے والا کس طرح حفاظت کرتا ہے اپنے برف کی؟ تم نے اپنے دنوں کی, اپنے رات کی, اپنی سانسوں کی کیا حفاظت کی؟ اور اس کے لیے معنی جو بنتا ہے وہ پیسوں کی محبت ہے. اسی کو کہا گیا کیا کرتا تھا؟ دوسرے لوگوں کو تانے دیتا تھا, سمجھتا تھا اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. ہم نے اسے کتنے ملینر کو دیکھے, اچھے اچھے گھروں میں رہنے والے نمروز ہیں, پتہ نہیں کون کون. موت آئی, آنن فانن دنیا سے چلے گئے, انہی تین قبروں میں قبر میں ان کو لٹا دیا گیا. اور بعض دفعہ جو معنی بنتی ہے وہ ہے حکومت کی محبت. میرے پاس کرسی ہے, سمجھتا ہے وسیع کرسی, یہ سماوات والا میری کرسی ہے, میرے پاس کرسی ہے. اس کو علم تارا کئی وفا رب کبھی اصحاب الفیل سے ثابت کیا گیا, کرسی والوں کو اللہ نے اس طرح تباہ کر دیا. جو ابراہ محمود جو حاجی لے کر اس طرح اللہ نے تباہ کیا. پھر بعض دفعہ انسان کے دماغ میں گمن ہوتا ہے میری تجارت ہے, وہ لیلہ کے قریشین سے اس کو بیان کر دیا گیا. رحلت الشتائی والصیف, قریش بھی بڑے کھوگر تھے اور اسفار تجارت کرتے تھے. اور آگے پھر انسان یتیموں کو دھکا مارتا ہے, زکات نہیں دیتا, تو اور دین میں اس کو واضح کیا گیا. تو میرے دوستو یہ سورت العصر تبلیغی جماعت والوں کو, ہم لوگوں کو وصیت کرتی ہے چار باتوں کی. نمبر ایک ایمان, نمبر دو اعمال صالحہ. اگر تم دیکھو گے ہمارے تبلیغ کے نمبرات اسی سے ہم نکل آئیں گے, اسی سے نکل آئیں گے, ایمان اور یقین. اور اس کے بعد دوسرا درجہ عامل الصالحات. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح یہی ہے نمازوں کا پڑھنا, عمل صالح علم سیکھنا, عمل صالح ذکر کرنا. اور اس کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اکرام مسلم ہے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا, اس کو حق بات کی وصیت کرنا, اس کو مصائب کے آنے پر صبر کی وصیت کرنا. تو میرے بزرگوں اور دوستو ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلوم ہے اس دور میں ہر شخص کے لیے ایک مدرسہ ہے. ہر شخص کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے, طلب ہو اس کو, طلب ہو کہ میں علم حاصل کروں, میری طبیعت ذکر اللہ کی طرف چلے, نمازوں میں مجھے دھیان پیدا ہو. اسی کو آرائد الذی یکذبنی دین میں کہا گیا کہ وہ جو ہے نمازوں میں غفلت کی. تو ہماری نماز کہاں بنے گی؟ دل سے مال کی محبت, ریاست کی محبت کب نکلے گی؟ اس کے لیے اس دور اسلام کو جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی, اور جو کچھ کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ
جی بھائی ماشاءاللہ، اللہ مسئلے کے ساتھ بتائیے بھائی۔